أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تو ہماری گفتگو جو تھی وہ تزکیہ نفس کے حوالے سے، اور اب تقریباً گفتگو تمام ہو گئی ہے جب ہم ان صفات کی بات کر رہے تھے کہ وہ صفات جو صفات حسنہ ہیں اور جن کا نفس میں پیدا ہونا ضروری ہے. لیکن اس میں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جب ہم اچھی صفات کا بھی ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو اچھی صفات کے حوالے سے بھی پھر ایک موقع ایسا آتا ہے کہ جب انسان واقعاً ایک ایلیویٹڈ اور ہائی اسٹیٹس پہ پہنچ جاتا ہے. اور اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب انسان اعلیٰ معیار تک آ جاتا ہے تو پھر اس کے لیے جو چیز زیادہ امپورٹنس اختیار کر لیتی ہے وہ کنٹراسٹنگ کوالٹیز کا بیلنس ہے، یا ان یعنی اپنی پرسنالٹی میں ایک بیلنس کو اچیو کرنا ہے. اور زندگی جو ہے وہ ہمیں اچھے طریقے سے یہ بات اب سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ زندگی یعنی جس زندگی میں ہم لوگ موجود ہیں یہ بنیادی طور سے پیراڈاکسز اور اینومیلیز سے بنی ہوئی ہے جن سے ہم کو ہینڈل کرنا پڑتا ہے. اور اس میں جو سب سے بڑا پیراڈاکس ہے کہ جیسے جب میں لوگوں سے بات کر رہا ہوتا ہوں تو جو ایک بہت یعنی کہ سمجھ لیں کہ بہت زیادہ ایک عجیب سے رویوں یا امپریشنز کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ جب آپ اس بات کو کہتے ہیں کہ مطلب دین اور دنیا کے ساتھ لے کے چلنے کا کنسیپٹ غلط ہے، کہ انسان کے پاس یا دین ہوتی ہے یا دنیا ہوتی ہے، اور یہ نہیں ہوتا. کیونکہ دنیا کو جس طریقے سے قرآن نے بیان کیا ہے وہ لہو و لعب ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ لہو و لعب بھی زندگی میں ہو اور دین کا مطلب ہے اطاعت خدا، بندگی خدا، کہ بندگی خدا بھی زندگی میں چل رہی ہو، لہو و لعب بھی ساتھ چل رہا ہو. تو یعنی کہ جس دنیا میں ہم لوگ موجود ہیں اس کو لینا بھی ہے، چھوڑنا بھی ہے، پکڑنا بھی ہے، پکڑنا نہیں بھی ہے. تو یہ یعنی کہ لائف جو ہے نا، کہ زندگی میں کامیابی کے لیے جو چیز سب سے زیادہ ضروری ہے یعنی اپنے نفس میں صفات پیدا کرنے کے حوالے سے، وہ الٹیمیٹلی ایک بیلنس ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں ہم نے آپ کو کہا تھا کہ تین چیزیں ہیں، ایک خوف و رجا والی ہم بات کر چکے، پھر اس کے بعد ہم نے فقر اللہ اور غنا قلبی اس کی بات کر لی. یعنی فقر اللہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ انسان اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں فقیر دیکھے، فقیر پائے، اور اسی طریقے سے بیہیو کرے، اس کے ایٹیٹیوڈز اسی انداز سے ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اس کا دل، اس کی ذات باقی ہر ایک سے غنی ہوتی چلی جائے گی. تو یہ فقر اور غنا کا جو ایک بیلنس ہے یا کمبینیشن ہے یا کمپلیمنٹ ہے، یہ ساتھ ساتھ چلتا ہے. یعنی کہ انسان اگر مثال کے طور پر دنیا کا فقیر ہو جائے، اپنی حاجت دنیا سے پوری کرنا شروع کر دے، تو وہ خدا سے غنی ہو جائے گا، یعنی خدا سے اپنے کو بے نیاز دیکھنا شروع کر دے گا. اور آخر میں جو بات ہمیں کرنا ہے وہ انشاءاللہ، جیسے میں نے کہا تھا، کہ ٹرانسینڈنس اور اس کے ساتھ کثرت اور وحدت کا بیلنس، جو کہ حقیقتاً بہت اعلیٰ معیار کے لوگوں کا، اور اس پر ہی ہم انشاءاللہ اپنے تزکیہ نفس کی گفتگو کو ختم کر دیں گے. اور جتنی مجھے امید ہے کہ اگلا جمعہ 13 رجب ہے، تو انشاءاللہ اس میں پھر یہ گفتگو تزکیہ نفس والا ٹاپک کمپلیٹ ہو جائے گا. تو ہم تھوڑا سا وہی زہد پر ہم نے بات کی تھی، کیونکہ ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ قناعت اور زہد یہ دو صفات ایسی ہیں کہ جو فقر اللہ کی بنیاد بنتی ہیں، کہ پہلے انسان قناعت پر آئے، اپنی زندگی میں قناعت کو اختیار کرے. یعنی قناعت کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو کچھ ضرورت، جو کچھ کفایت کرے، جو کچھ انسان کی ضرورت کو پورا کر دے، اس سے آگے پیچھے اس سے آگے ہونے کی کوشش نہ کرے زیادہ. یعنی جہاں پر ضرورت پوری ہو رہی ہے وہاں پر انسان اپنے آپ کو حتی الامکان روک لے, اور اگر آپ کو اپنی ضرورت سے زیادہ مل رہا ہے تو پھر اس کو آپ اللہ کے بندوں پر, دین کی خدمت پر اور باقی تمام چیزوں پر زیادہ انویسٹ کریں, وہ بہتر ہے بجائے لگژریز خریدنے اور پرووائڈ کرنے کے. کیونکہ انسان جتنا زیادہ لگژریز کے پیچھے جاتا ہے تو اس میں سب سے جو بڑا نقصان ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کی جو بھی شے ہو, چاہے نعمت ہو یا ایون تکلیف ہو, وہ انسان کو اپنے اندر انوالو کر لیتی ہے. کہ جو ایک بہت اچھی مثال دی جاتی ہے, اور یہ مخل مولانا روم نے یہ مثال دی ہے مثنوی میں, کہ دریا پار کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کسی ایسے ویسل میں ہوں کہ جو پانی سے خالی ہو. یعنی اگر جو کشتی ہے کشتی میں پانی بھر جائے وہ کشتی ڈوب جائے گی. یعنی اسی طریقے سے اگر جو شپ ہے اگر شپ میں پانی بھر جائے تو وہ نہیں چل پائے گا, ٹھیک ہے. یعنی ایون اسی طریقے سے جو مٹکا ہے گھڑا ہوتا ہے پچر, وہ بھی پانی پر اسی وقت فلوٹ کرتا ہے جب وہ پانی سے خالی ہوتا ہے. تو دنیا کے اس دریا کو طے کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کا نفس اور دل دنیا سے خالی ہو, ٹھیک ہے. اور ورنہ کیا ہوگا کہ انسان ڈوب جائے گا, اس دریا کے اندر ڈوب جائے گا, نہیں کراس کر پائے گا اس کو. تو اس وجہ سے جو زہد اور فقر والی بات تھی وہ ہم نے کر لی تھی پوری. اس میں ایک اور صفت جو اس کے ساتھ ہی آتی ہے, جو روایتوں میں پچھلی دفعہ میں اس کا ذکر کرنا چاہ رہا تھا لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے نہیں کر پایا تھا, وہ یہ ہے کہ زہد انسان میں ایک اور بہت قابل تعریف صفت پیدا کراتا ہے, اور وہ ہے حیا. حیا, اور یہ میں کیوں بیان کرنا چاہ رہا ہوں, اس لیے کہ ہمارے پاس روایتوں میں حیا کے اور خاص طور سے مومن کی حیا کے حوالے سے کچھ بڑے اسپیسیفک جملے موجود ہیں, ٹھیک ہے. میں بس وہ یاد دلاتے ہوئے اور میں اس اپنے اصل ٹاپک کی طرف آ جاؤں کہ آپ نے جو حیا کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے. حیا کے جو معنی ہوتے ہیں وہ سکڑنے اور سمٹنے کے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. حیا کا مطلب, کیونکہ حیا عام طور سے نا ہمارا جو لینگویج اور کلچر ہے اس میں بھی بڑی عجیب سی بات ہے کہ ہم سمجھتے ہیں مردوں کے لیے حیا نہیں ہوتی, حیا جو ہے وہ خالی خواتین کے لیے ہوتی ہے, اور مردوں کو حیا وغیرہ کی جو ہے نا وہ مردوں کے لیے جرأت ہوتی ہے, شجاعت ہوتی ہے, مرد جو ہیں وہ آؤٹ اسپوکن ہوتے ہیں. لیکن یہ بالکل غلط تصور ہے. یعنی حیا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حیا کا مطلب کوئی حجاب کر لینا یا چادر اوڑھ لپیٹ کے بیٹھنا یا نکلنا نہیں ہوتا ہے. حیا کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو سمیٹ کر رکھے, اور اگر کوئی بھی نامناسب چیز سامنے آئے تو اس کے مقابلے میں سمٹ جائے. یعنی کوئی بھی اگر فحش ہو, کوئی بھی اگر خرابی ہو, کوئی بھی اگر برائی ہو, اور فحش کی تعریف بھی اگر آپ کو یاد ہو پہلے ہم نے بیان کی تھی کہ فحش بھی خالی ایک دو چیزوں میں ہی ہم سمجھتے ہیں, جبکہ فحش کا مطلب, یہ مجھے یاد آتا ہے آغا جعفر صاحب یہ بات کہتے تھے کہ دسترخوان پر اگر آپ بیٹھے ہیں اور آپ پیر پھیلا کے بیٹھے ہیں دوسروں کے سامنے, اگر آپ دسترخوان پر بیٹھے ہیں اور آپ کے منہ سے آوازیں نکل رہی ہیں, یہ فحش ہے. یعنی فحش کا مطلب یہ ہوتا ہے فحاشی کا, کہ کوئی بھی چیز اس طریقے اور انداز سے ظاہر کی جائے جیسا کہ اس کو ظاہر نہیں ہونا چاہیے. یعنی کہ جیسے انسان کا بدن ہے وہ دوسرے لوگوں کے سامنے بے لباس ظاہر نہیں ہونا چاہیے, اگر ظاہر ہو یہ فحش ہے. جب انسان کسی بھی محفل میں بیٹھے وہاں ادب اور تمیز کا مظاہرہ ہونا چاہیے, اگر بے ادبی اور بدتمیزی ظاہر ہو یہ فحش ہے, ٹھیک ہے. تو فحش کا یہ معنی ہے. تو حیا کا مطلب یہ ہوتا ہے مینلی کہ جہاں بھی فحش ہو انسان اس سے حیا کرے, اور یہ مرد کے لیے بھی اپلیکیبل ہے، خواتین کے لیے بھی اپلیکیبل ہے، ٹھیک ہے. اور یہ حیا والی صفت جو ہے نا، یہ زہد جس انسان میں ہوگا اس میں یقیناً یہ صفت موجود ہوگی. جس انسان میں زہد ہوگا، یعنی زہد کی تعریف آپ کو یاد ہے کہ زہد کی تعریف دنیا سے بے رغبتی، دنیا سے اس کی لذتوں سے دل کا نہ لگانا. تو حیا کی صفت یقیناً اس میں پائی جائے گی. تو ایسا انسان فحشا سے اور نامناسب حرکتوں یا پست اخلاق سے یقیناً دور ہوگا. میں دو حدیثیں بس آپ کو سنا دوں، بات اس پہ ختم کرتے ہیں. ایک جو اصول کافی کا جو پہلا چیپٹر ہے کتاب العقل والجہل، اس میں میرا خیال ہے دوسری تیسری حدیث ہی ہے یہ، کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا تو جبرائیل ان کے پاس آئے اور اپنے ساتھ کیا تین صفات کو، تین چیزوں کو لے کر آئے. ان میں سے ایک تھی عقل، ایک دین، ایک حیا. ٹھیک ہے، عقل، دین اور حیا، ان تین چیزوں کو لا کر حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا اور ان سے کہا کہ تم ان میں سے کسی ایک کو منتخب کر لو. عقل، دین اور حیا آدم کے سامنے رکھی اور کہا ان تین میں سے ایک چوز کر لو. آدم نے عقل کا انتخاب کیا تو جبرائیل نے کہا دین اور حیا سے کہ اب تم دونوں واپس جاؤ، یعنی آسمان پہ جاؤ یا جو تمہاری سورس ہے. انہوں نے کہا ہم نہیں جا سکتے کیونکہ خدا کا حکم ہے کہ جہاں عقل ہو وہیں ہم دونوں بھی رہیں. ٹھیک، کہ دین اور حیا یعنی حقیقتاً کہاں پائی جاتی ہیں، جہاں پر عقل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور عقل کے معنی آپ کو اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ عقل کیا ہے، خالی قوہ فکری کو عقل نہیں کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا. اس کے بعد ایک حدیث اور کہ رسول خدا نے اپنے اصحاب سے فرمایا اللہ سے حیا کرو جیسا کہ حیا کرنے کا حق ہے. تو اب ظاہر ہے کہ آپ لوگوں نے بہت سارے واقعات میں ایک بات یہ ضرور نوٹ کی ہوگی کہ چاہے رسول خدا کے اصحاب ہوں یا آئمہ کے اصحاب ہوں، ان کی تھنکنگ ہم سے بہت ملتی جلتی تھی بالعموم، ہے نا. وہ میں نے پچھلی دفعہ بھی وہ چرواہے کا واقعہ سنایا تھا اور وہ سب چیزیں. تو اب اصحاب حیران ہو گئے، کہنے لگے کہ یہ رسول خدا کیا فرمائش کر رہے ہیں ہم سے کہ خدا سے حیا کرو جیسا کہ حیا کرنے کا حق ہے. انہوں نے کہا ہم تو اللہ سے حیا کرتے ہیں، یعنی کچھ خدا کا خیال رکھتے ہیں یا وہ کہ حیا کی میننگ سمجھ نہیں. آپ نے فرمایا لیس ذالک، یعنی تم جس چیز کو حیا کہتے ہو کہ شاید گناہ ثواب کا خیال رکھتے ہیں، حلال حرام کا خیال رکھتے ہیں، آپ نے فرمایا نہیں، حیا اس کا نام نہیں ہے خدا سے. حیا اس چیز کا نام ہے کہ جو تمہارے سر میں داخل ہوتا ہے اس کی حفاظت کرتے ہو یا نہیں، جو تم اپنے پیٹ میں اپنے شکم میں اتارتے ہو اس کے بارے میں متوجہ رہتے ہو یا نہیں، اور موت اور اس کی آزمائش کو یاد رکھتے ہو یا نہیں. اب یہ حیا کے بہت ہی عجیب و غریب معنی ہے کہ جب آپ نے رسول خدا نے اپنے اصحاب سے پوچھا کہ تم اللہ سے ایسے حیا کرو، یعنی خدا کی بارگاہ میں اس طریقے سے یوں کہیں کہ کانشیس رہو یا سمٹ کے رہو جیسا کہ حق ہے، تو اصحاب نے کہا ہم کرتے ہیں کام، یعنی ہم کھلم کھلا گناہ نہیں کرتے، ہم غلط کام نہیں کرتے، حرام میں نہیں پڑتے، خدا کا خیال رکھتے ہیں، خدا سے حیا کرتے ہیں. آپ نے فرمایا یہ نہیں ہے خدا سے حیا کرنے کا حق، بلکہ اصل حق کیا ہے کہ تمہارے سر میں جو خیالات پیدا ہوتے ہیں نا اس پر نظر رکھو، وہ کیا ہے، یعنی اس میں بھی کسی کے بارے میں برائی ہو، خرابی ہو، کوئی پلیدگی ہو، یہ اصل میں اللہ سے حیا ہے. اور جو کچھ تم اپنے شکم میں اتارتے ہو اس کی طرف متوجہ رہو کہ یہ تمام کی تمام باتیں خدا سے کی مرضی کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں. اور تیسرا یہ کہ موت اور موت کے ساتھ جو جڑی ہوئی بلا اور آزمائش ہے اس کو یاد رکھنا. یعنی آپ کی فرمائش کا مطلب کیا ہے کہ وہ انسان در حقیقت خدا سے حیا نہیں کرتا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے خیال کو اپنے دل دماغ سے نکال دے. ٹھیک ہے؟ یعنی جو خدا کی بارگاہ سے یعنی خدا کے لیے اس چیز کو نکال دے، اس کو دنیا میں اس بات کی پرواہ نہ رہے کہ میں خدا کی نظروں کے سامنے ہوں اور خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا، وہ در حقیقتاً خدا کے مقابلے میں بے حیائی کا مرتکب ہو رہا ہے. ٹھیک، ایک یہ جو اسی زہد اور تقوی اور ان سے جڑی ہوئی صفت ہے، تو میں نے کہا اس کا بھی ذکر کر دوں کیونکہ بڑی امپورٹنٹ احادیث ہیں. اور دو جملے جو جناب فیض کاشانی انہوں نے بھی اسی کو نقل کیا ہے رسول خدا سے، لیکن اس میں انہوں نے دو باتیں یہ لکھی ہیں کہ خدا سے حیا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ فلا تبنوا ما لا تسکنون ولا تجمعوا ما لا تاکلون، کہ جس میں تم رہو گے نہیں اس کی بنیاد نہ رکھو، اور جو تم کھاؤ گے نہیں اس کو جمع مت کرو. یعنی یہ ذخیرہ اندوزی یا بہت زیادہ کثرت سے پراپرٹی، جائیداد، یہ تمام کی تمام چیزیں کہ جس میں تمہیں رہنا نہیں ہے اس کی بنا ہی نہ رکھو، اس کی بنیاد ہی نہ رکھو. تو انہوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ یہ خدا سے حیا کا تقاضا ہے. ٹھیک ہے؟ یعنی خدا سے حیا کا تقاضا کیا ہے کہ ہمیں اللہ کے رزق پر زیادہ اعتماد ہو، خدا کی پروویژنس پر ہمارا کانفیڈنس اور ٹرسٹ زیادہ ہو بنسبت اپنے پرووائڈ کی ہوئی چیزوں کے. ٹھیک ہے؟ اور جہاں ہم دنیا میں اس طریقے سے بیہیو کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ گویا کہ میرا مال، میری جائیداد، میری پراپرٹی، میرے ایسیٹس میرے فیوچر کو گارنٹی کرنے والے ہیں، تو گویا یہ خدا کے مقابلے میں ایک جرأت کا مظاہرہ ہے، خدا کی بارگاہ میں ایک جرأت دکھانا، ایک گستاخی ہے. بس سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ یعنی خدا کیا کہہ رہا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو ہم تمہارے ولی ہیں. اللہ ولی الذین آمنوا. ٹھیک ہے؟ اور ولی کون ہوتا ہے؟ جو آپ کی زندگی کے تمام امور کو ادارہ کرے گا، آپ کی سرپرستی کرے گا، آپ کی رہنمائی کرے گا، آپ کو گائیڈ کرے گا. میں جب اس طریقے سے چیزوں کو جس کی مجھے ابھی ضرورت نہیں ہے ان کو جمع کر رہا ہوں، وہ تمام کی تمام چیزیں بنا رہا ہوں، کس لیے کہ مجھ سے پوچھا جائے بھائی کیوں بنا رہے ہیں؟ اس لیے کہ جناب یہ میری انویسٹمنٹ ہے، یہ میرے بڑھاپے کا سہارا ہے، اور اس سے یہ ہوگا، اس سے وہ ہوگا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ میں ان اے وے خدا کے اس میسج کو یا خدا نے جو ولایت کا ہاتھ میری طرف بڑھایا ہے میں اس کو ٹھکرا رہا ہوں. ٹھیک ہے؟ اور یعنی کہ یہ کام آپ کو اچھے طریقے سے پتا ہے کہ کسی بھی پیغمبر یا کسی بھی امام کا یہ کام نہیں ہے. درست. تو یہ ایک بات تھی جو پچھلی دفعہ کی رہ گئی تھی ہماری گفتگو میں کہ زہد اور زہد کے ساتھ جڑی ہوئی صفت کیا ہے، کہ جو انسان اپنے آپ کو فقیر اللہ دیکھتا ہے تو فقیر اللہ دیکھنے اور سمجھنے کا تقاضا یہ بھی ہے کہ وہ خدا سے حیا کرتا ہے، خدا کی بارگاہ میں حیا رکھتا ہے. اور حیاداری کے معنی یہ ہے، ٹھیک ہے، جو ان روایتوں میں، ورنہ حیا کے معنی ہمارے ذہنوں میں جو ہیں وہ کچھ اور ہیں. اب میں اپنے اس ٹاپک پہ آ جاتا ہوں جو ہمارا لاسٹ وہ ہے، آخری صفت تزکیہ نفس کے حوالے سے. اور وہ ہے. اب اس کا صحیح ترجمہ کیا کیا جائے؟ انگلش کا ورڈ اچھا ہے ٹرانسینڈنس. یعنی ہم اگر کہیں اس کو اپنی زبان میں وسعت ذات، کہ انسان کا اس قابل ہو جانا کہ اپنی ذات سے بلند ہو کر یا اپنی ذات سے آگے بڑھ کر سوچنا، ٹھیک ہے. اور ہمیں مطلب دین کے حوالے سے، زندگی کے ڈیزائن کے حوالے سے یہ بات ہم کو اچھے طریقے سے پتہ ہے یا نظر آتی ہے کہ یہ زندگی اس طریقے سے نہیں بنائی گئی ہے کہ اس میں کوئی بھی خود غرضی کے ساتھ رہ سکے، ٹھیک. یعنی کہ یہ زندگی جو پوری کی پوری ڈیزائن کی گئی ہے وہ کس طریقے سے کی گئی ہے کہ ہر مخلوق اپنی زندگی گزارنے کے لیے بہت ساری چیزوں کی ضرورت رکھتی ہے، اس کو ضرورت ہے. اور کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں ہے کہ جو اپنی ضروریات بذات خود پوری کر لے، ٹھیک ہے. یعنی کہ یہ خدا نے جو پورا نظام بنایا ہے، جو زندگی کا پورا نیٹ ورک ہے نیچر کا یا نیچرل لائف کا، پوری جتنی زندگی ہمارے سامنے، اس میں کہیں بھی اس طریقے سے نہیں ہے، کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں ہے کہ جو اپنی ضروریات کو صرف اپنے آپ سے پورا کر لے، اسے دوسرے کے پاس جانے ہی جانا ہے. جو ہم پہلے بھی بات کر چکے تھے کہ غنی وہ ہے جس کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ اپنی ضروریات خرید سکے یا ضروریات حاصل کر سکے، لیکن اصلاً غنی کوئی بھی نہیں ہے سوائے خدا کے. اچھا، اب یہاں پر یعنی اس سے ہم کو ایک بات یہ تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو یعنی خود زندگی کا اور خدا کا پیغام ہمارے لیے یہ ہے کہ اپنی ذات میں محدود ہو کر اپنی زندگی کو نہ گزارو، اس سے آگے بڑھو. کیونکہ جب ہم نے اس پوری زندگی کا نظام اس طریقے سے خلق کیا ہے کہ ہر چیز آپس میں انٹریکٹ کرتی ہے، تمام چیزوں کی ضرورت تمہیں پڑتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چیزیں ایک دوسرے کے مسائل کو حل کرتی ہیں، تو اس کا ریگارڈ بھی کرو. لیکن انسانوں کے ساتھ پرابلم یہ ہوتا ہے، انسانوں کے ساتھ، یہ حیوانات میں یہ مسائل نہیں ہیں، نیچرل سسٹمز میں یہ مسائل نہیں ہیں، ٹھیک ہے. یعنی میں آپ کو اسی کی مثال دوں کہ ہماری جو باڈی ہے، ہمارے بدن کا جتنا نظام ہے، یہ تمام کا تمام نظام میرے اختیار میں نہیں چل رہا ہے، صحیح ہے نا. یعنی میرا جو بدن کا پورا نظام ہے اور جو انتہائی محیر العقول یعنی عقلوں کو دنگ کر دینے والا نظام ہے، اس کی آپ کو، میں ڈاکٹر تو نہیں ہوں، بہت زیادہ تو نہیں جانتا، لیکن ایک دو مثالیں میں دے سکتا ہوں کہ جیسے انسان اگر کسی برف کے پانی میں گر جائے، یخ تالاب میں گر جائے، تو کیا ہوتا ہے؟ پھر آپ کے جو باڈی کا ٹیمپریچر ریگولیٹر ہے وہ تمام کے تمام اعضاء اور جوارے جو ہیں نا، وہ ایک لحاظ سے اپنی زندگی کو فورگو کر دیتے ہیں. کس لیے؟ کہ آپ کے جو اعضاء رئیسہ ہیں، قلب اور دماغ اور جگر، جو مین ہے، کہ اگر وہ میل فنکشن کر گئے تو ختم ہو جائے گا بندہ. تو کیا ہوتا ہے، تمام کی جتنی بھی باڈی کی انرجی ہوتی ہے نا، جو اس کے میٹابولزم ہے جس کی وجہ سے وہ ہیٹ جنریٹ ہو رہی ہوتی ہے، وہ ساری کی ساری ہیٹ صرف ڈیڈیکیٹ ہوتی ہے ان مخصوص آرگنس کے ٹیمپریچر کو مینٹین کرنے کے لیے. یعنی باقی تمام اعضا، آپ جیسے دیکھتے ہیں ہاتھ پیر آپ کے ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، آپ کے ہاتھ پیر خود برف کی مانند ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے کہ باقی تمام اعضا نے جو ہے نا اپنی زندگی کو چھوڑ دیا ہے، نہیں ہمیں نہیں رہنا، اصل جس کی بنا پر سب کچھ ہے اس کو بچاؤ پہلے. تو یہ سسٹم ہر جگہ ہے، آپ دیکھیں نیچرل ورلڈ میں، انہیں خود ہمارے جسم کے اندر بھی ہے، ہر جگہ پر یہی نظام ہے. لیکن انسان کو جہاں پر اس کی، سمجھ لیں کہ اختیاری زندگی آتی ہے، جہاں سے انسان کے اختیار کے معاملات آتے ہیں نا، وہاں پر چیزیں کچھ کی کچھ ہو جاتی ہیں. پھر میں آپ کو کیونکہ شروع میں ہم تھوڑا سا یہ اجتماعیت کے حوالے سے بات کر لیں اور پھر وہاں سے ہی کیونکہ ٹرانسینڈنس کا تعلق اسی سے ہی ہے کہ ہم جب اپنی ذات سے آگے بڑھ کر اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہماری نظر میں اجتماع آتا ہے، یعنی ہمارے ارد گرد جو لوگ ہیں، ہماری فیملی ہیں، انوائرنمنٹ ہیں، نیچرل سسٹمز ہیں۔ ہم لوگ اپنی زبان سے اپنے کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جناب ہاں بالکل ٹھیک ہے، انسان، ہیومنز آر گریگیریس، انسان ایک اجتماعی مخلوق ہے، ہمیں سب کے ساتھ ملنا ہے، رہنا ہے، معاشرہ ہے، سوسائٹی ہے۔ لیکن میں آپ کو تین باتیں یہاں پہ بتاتا ہوں کہ اور اس میں آپ مجھے بتائیں کہ زیادہ تر لوگوں کے اجتماعی معاملات میں یہ تین رویے ہیں یا نہیں ہیں۔ پہلی بات یہ کہ تقریباً ہر شخص اس فکر میں رہتا ہے کہ تمام کا تمام جو عالم ہے نا، یہ پورا جو نظام ہے، یہ میرے ہی لیے سب کچھ حرکت کر رہا ہے یا میرے ہی لیے کام کر رہا ہے۔ بس انواری، یعنی اگر مثال کے طور پر کسی نے آپ سے مسکرا کے بات کر لی کسی بھی وجہ سے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے نا میرے ہی بارے میں سوچ رہا تھا، تبھی اس نے مجھ سے مسکرا کے بات کی ہے۔ اگر کسی نے چلتے پھرتے آپ سے روکے پھیکے لہجے میں گفتگو کر لی تو ہم یہ سوچنا شروع ہو جاتے ہیں کہ دیکھو سب لوگ میرے ہی برا چاہ رہے ہوتے ہیں، اینڈ سو آن۔ اس قسم کی سوچ کہ ہمیں، میں اس میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں اور اس کا میں اشارہ کر چکا ہوں، لیکن اس واقعے کے اندر جو ہے نا کئی بڑے مزیدار پہلو ہیں۔ ایک ویسے میں خیال ہے نجی طور پہ آپ لوگوں کے سامنے بات کر چکا ہوں، لیکن پراپرلی اس کو نقل نہیں کیا تھا ہم نے۔ یہ تحف العقول میں یہ واقعہ ہے، دسویں امام کا تحف العقول جو کتاب ہے، جو ہمارے علی بن شعبہ حرانی، اور یہ چوتھی صدی ہجری کے ایک عالم تھے، تو ان کی کتاب ہے تحف العقول، اور اس میں تمام معصومین کے اقوال، لیکن کون سے اقوال؟ جو وزڈم والے اقوال ہیں وہ نقل کیا انہوں نے۔ دسویں امام، ان کے ایک صحابی ہیں حسن بن مسعود، وہ خود راوی ہیں، کہتے ہیں ایک دن میں دسویں امام کے پاس، امام علی نقی ہادی علیہ السلام کے پاس، اور ابھی امام علیہ السلام کی ولادت کے دن بھی آئے تو اس لحاظ سے بھی تبرکن، کہ میں ان کے پاس اس حال میں پہنچا کہ میری انگلی زخمی تھی اور رستے میں آتے آتے کسی سواری سے ٹکرا کر میرا کندھا زخمی ہو گیا تھا، کندھے میں چوٹ لگی ہوئی تھی، اور اس کے علاوہ رستے میں اتنے زیادہ بھیڑ بھاڑ اس دن تھی کہ لوگوں کے درمیان پھنس کے نا میرا لباس بھی خراب ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، انگلی زخمی ہو گئی تھی، کسی چیز سے ٹکرا کے کندھا زخمی ہو گیا تھا سواری سے، اور لباس خراب ہو گیا تھا لوگوں کے بیچ میں بھیڑ کی وجہ سے گزرتے ہوئے۔ تو میں نے جیسے ہی میں امام علیہ السلام کے پاس پہنچا ان کی خدمت میں، تو میں نے پہنچتے ہی ایک جملہ کہا، اے آج کے دن اللہ تیرے شر سے مجھے بچائے، میری کفایت کرے، تو کتنا بدبخت ہے، اے آج کے دن تو کتنا بدبخت ہے، خدا تیرے شر سے مجھے بچائے۔ کتنا مجھے جو ہے نا یہ سب تکلیفیں اٹھانی پڑی ہیں آج تیرے۔ امام علیہ السلام نے جب یہ جملے سنے تو آپ نے کہا کہ اے حسن، یہ جملے تمہارے منہ سے، جیسے میں نے کہا نا کہ آپ اگر اصحاب کو عمومی طور پہ دیکھیں گے نا، رسول خدا یا آئمہ کے، تو چند لوگوں کو چھوڑ کے آپ کو لگے گا یہ پورے آج کی ہی کہانی چل رہی ہے، کہ یہ جملہ ہم اکثر بول رہے ہوتے ہیں اس قسم کے، بھائی آج کا دن بہت برا ہے، آج کا دن کا جو ہے شر ہے نا بہت زیادہ ہے، کچھ بھی اچھا نہیں ہو رہا۔ امام نے فرمایا کہ یا حسن، یہ تمہارے، حسن بن مسعود نام ہے ان کا، تمہارے منہ سے یہ الفاظ نکل رہے ہیں جبکہ تم ہمارے پاس آتے جاتے ہو، ہم سے تم سیکھتے ہو دین اور معرفت، اور اس قسم کی باتیں تمہارے منہ سے نکل رہی ہیں۔ اچھا، اب یہ چونکے، امام نے فرمایا کہ اپنا گناہ کسی بے گناہ کی گردن پر کیوں ڈالتے ہو؟ اپنا گناہ کسی بے گناہ کی گردن پر کیوں ڈالتے ہو؟ حسن کہتے ہیں کہ امام نے جو یہ سرزنش کی تو گویا میری عقل دوبارہ میرے سر میں واپس آ گئی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے میں جب وہاں سے اتنے اس سے گزر کے آیا تھا، اتنے اجدہام سے اور اتنی ٹریفک اور ان حالات سے، تو گویا میری عقل ہی گم ہو گئی تھی اور میں نے اس حالت میں یہ جملے بولے تھے۔ اور جیسے ہی امام علیہ السلام نے فرمایا یہ جملے، یعنی کہ مجھے تنبیہ کی، تو میری عقل میرے سر میں واپس آ گئی اور میری خطا مجھ پر روشن ہو گئی۔ تو میں نے کہا مولائی، یعنی اے میرے مولا، استغفر اللہ، میں اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اے حسن، ان ایام کا کیا گناہ ہے؟ جب تم اپنے مکافات عمل کو اپنے سامنے پاتے ہو تو ان ایام کو برا بھلا کہنا شروع ہو جاتے ہو۔ یعنی اگر کسی دن تمہیں سختی آ رہی ہے، پریشانی آ رہی ہے، کچھ ہو رہی ہے، تو بھائی یہ اس کے ذمہ دار تم خود ہو۔ جو قرآن کریم کی آیت ہے کہ وما صابک من سیئت فمن نفسک، جو بھی برائی میں سے ایک مصیبت تمہارے اوپر آتی ہے وہ تمہارے نفس کی وجہ سے، بلکہ تمہارے نفس میں سے برآمد ہو رہی ہے۔ فمن نفسک، اٹ از فرام یور نفس۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی فرما بردار مخلوق ہیں، یہ سارے جو خدا کے کام کو کر رہے ہیں۔ تو حسن نے، اب وہ اور بیچارے پریشان ہو گیا، انہوں نے کہا میں ہمیشہ کے لیے استغفار کرتا ہوں، اور یہ جو میرا استغفار ہے یا ابن رسول اللہ، یہ میری توبہ ہے، میں کبھی بھی آئندہ اس قسم کی بات نہیں کروں گا۔ تو اس کے بعد بھی امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اے حسن، خدا کی قسم، اس مذمت کا، یعنی دن کو، زمانے کو، وقت کو ذمہ دار یا ذمہ دار ٹھہرانے یا مذمت کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن خدا کی بارگاہ میں اس کا معاقبہ ضرور ہے۔ معاقبہ سمجھتے ہیں نا، عقاب، انجام، پکڑ۔ خدا کی بارگاہ میں اس کی پکڑ ضرور ہے، کیونکہ تم نے کسی بے گناہ پر الزام تراشی کی ہے۔ یعنی وہی دن اور رات جو ہیں، یہ اللہ کی فرما بردار مخلوق ہیں، ان معاملات میں ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ تو خدا کی اطاعت و فرما برداری میں لگے ہوئے ہیں کہ خدا نے کہا کہ اس کے لیے، مثلا دنیا کے لیے، انسانیت کے لیے ایک ظرف بنایا جائے، ایک ڈومین کریٹ کیا جائے جس میں لوگ اپنی امتحانی زندگی گزاریں۔ یہ تو اس میں اطاعت و فرما برداری کر رہے ہیں خدا کی، ان کا اس سے کیا تعلق کہ تمہیں یہ تکلیف پہنچی ہے؟ یہ تم اپنے مکافات عمل کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھ رہے ہو۔ تو اس پر بارگاہ خداوندی میں معاقبہ ضرور ہے، کیونکہ تم نے کسی بے گناہ پر الزام تراشی کی ہے۔ اے حسن، کیا تم علم نہیں رکھتے کہ دنیا ہو یا آخرت، ثواب اور عقاب اور جزا خدا کے ہاتھ میں، بدلہ دینے والا اور کوئی نہیں ہے، چاہے ثواب ہو، چاہے تکلیف ہو، چاہے جزا ہو، جب بھی ملے گی خدا سے ملے گی۔ ڈو یو بلیو ان اٹ؟ یہ دیکھیں کتنے عجیب سوالات ہیں نا، کہ اس میں دیکھیں ہم لوگ کتنا، جب ان جگہوں پر ہم آتے ہیں نا، تو وہی بات ہے، یو آر فاؤنڈ وانٹنگ۔ ہم جو ہے نا، بڑے، مطلب ان سارے پیمانوں پر بڑے پیچھے سے رہ جاتے ہیں، کہ کیا تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ چاہے دنیا ہو یا آخرت، ثواب و عقاب و جزا خدا کے ہاتھ میں؟ تو میں نے جواب دیا کیوں نہیں اے میرے مولا؟ تو آپ نے فرمایا پس اس عمل کی تکرار نہ ہو۔ اب یہ دہرانا نہیں چاہیے یہ کام جو آج تم نے کیا ہے، اور ایام کے بارے میں وہ سب منسوب نہ کرنا جو حکم خدا ہے۔ یعنی اگر تم کسی چیز کو اپنے ثواب اور عقاب اور جزا کے طور پر دیکھ رہے، تکلیف آ گئی، تو یہ خدا کی طرف سے ہے، اور خدا تمہیں متوجہ کرانا چاہتا ہے کسی چیز کے بارے میں۔ تب تمہیں یہ پریشانی میں ڈالا ہے. تم اس طرف متوجہ ہونے کے بجائے اللہ کی ایک بے گناہ مخلوق پر الزام تراشی کرنا شروع ہو گئے. ٹھیک ہے, اس میں یہ ایک بڑا امپورٹنٹ میسج ہے, لیکن اس کے ساتھ وہ بات بھی ہے کہ ہمارا کیا کنسیپٹ ہے اجتماعیت میں, کہ ہر چیز جو ہے نا وہ گویا میرے ہی لیے چل رہی ہے. اب وہ سواری جو مجھ سے ٹکرائی وہ بھی میرے مجھے نقصان پہنچانا چاہ رہا تھا, وہ لوگ جن کے اندر میں پھنس گیا اور ان کے میرے لباس خراب ہو گیا وہ بھی مجھے تنگ کرنا چاہ رہے تھے. تو میری نظر جو ہے نا اس وجہ سے اس طرف جاتی ہی نہیں ہے کہ بھائی یہ تمام کی تمام جو میرے ساتھ زندگی میں جو کچھ بھی ہوتا ہے نا یہ انسٹرکٹیو معاملات ہیں, یہ نظام مجھے انسٹرکٹ کر رہا ہوتا ہے فار دا بیٹرمنٹ, چاہے آرام پہنچا کے ہو کبھی تکلیف پہنچا کے ہو. تو ہمارے ساتھ جو پہلا مشکل ہے کہ ہم اپنے کو اجتماعیت کی بات تو کرتے ہیں لیکن ہم اس مصیبت سے باہر نہیں نکل پاتے کہ ہر چیز جو ہے نا وہ میرے گرد گھوم رہی ہے, سب چیزیں, یعنی کہ یا مجھے فائدہ یا نقصان, فائدہ نقصان ظاہر ہے. اچھا دوسرا کیا ہوتا ہے اسی سے ریلیٹڈ, کہ ہمارے اندر یہ خواہش پیدا ہوتی ہے اجتماعیت میں کہ سب میری خدمت کریں, سب کے سب مجھے فائدہ پہنچائیں, یعنی کہ میں جتنوں سے بھی انٹریکٹ کروں چاہے وہ انسان ہو اشیاء ہوں کوئی بھی چیز ہو, یہ ہمارا رویہ ہوتا ہے ہی نہیں ہوتا. ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو خدمت گزار بننا چاہتے ہیں, جینوئنلی خدمت گزار بننا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, یعنی جینوئنلی خدمت گزار بننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے دماغ میں بھی نہ رہے کہ میں نے کسی کے ساتھ کبھی کچھ کیا تھا, واقعی دماغ میں نہ رہے. وہ ہوتا ہے حقیقتاً کہ جس کے اندر یہ جذبہ ہوتا ہے کہ میں خدمت کروں, کسی کا بھلا کروں. ورنہ اگر یہ کسی کو فائدہ پہنچانے کے بعد ہمیشہ دماغ میں ایک بات رہے کہ کہیں سے کوئی آئے اور میری اس خدمت کا ذکر کرے اور اس کی بنیاد پر میری تعریفیں ہوں اور اس کی بنیاد پر میری ثنا کی جائے, ختم, وہی بات ہے, وہ گھوم پھر کے اسی جگہ پہ آ جاتی ہیں ساری بات. ٹھیک ہے, تو اجتماعیت میں ہمارے ساتھ دوسرا مسئلہ کیا ہے کہ سب میرے خدمت گزار بنے, اور اگر میں کسی کی خدمت کرتا بھی ہوں تو اس میں بھی میری نیت یہ ہوتی ہے کہ لوگ مطلب مجھے وہ خدمت ریٹرن کریں تعریف اور ثنا گوئی, ثنا خوانی کی شکل میں. ٹھیک, تیسرا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم واقعاً جیسے میں نے کہا ٹرانسینڈنس, اجتماعیت یعنی ٹرانسینڈنس, خدا نے اجتماع میں ہم کو کیوں رکھا ہے, جو شہید مطہری کے جملے ہیں, تاکہ ہم اپنی انفرادی خودی سے بڑھ کر کائناتی خودی کی جانب حرکت کر سکیں. ٹھیک ہے, ایک ایگو کتنے سے بدن کی ہے جو پرسنل ایگو ہے, اور ایک ایگو یا میں جو ہے نا وہ یونیورسل ایگو ہے جس میں تمام کی تمام مخلوقات شامل ہیں. تو یہ جب خدا نے ہر چیز کے ساتھ میرا کنیکشن رکھا ہے تو اس کی بنیاد کیا ہے, اس کی وجہ کیا ہے کہ میں ٹرانسینڈ کروں اس سے آگے. ٹھیک ہے, دو مسائل میں نے آپ کو بتایا کہ اجتماعیت میں کیا ہوتا ہے, تیسرا مسئلہ کیا ہے کہ ہم, یعنی کہ یہ حقیقتاً اتنا زیادہ خود غرضی کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اگر ہم اجتماعیت پر بلیو کرتے ہیں یا اجتماعیت کے ساتھ زندہ رہنا چاہتے ہیں تو جب کوئی چیز ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوتی تو ہم چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر لوگوں سے قطع تعلق کیوں کر لیتے ہیں, یہ کس کام کے لیے, یہ کون سی اجتماعیت ہے, یہ کون سی ٹرانسینڈنس ہے. یعنی کہ جب ایک انسان اپنی ذات سے آگے بڑھ کر سوچنے کے قابل ہوتا ہے تو اس کا, یعنی کہ وہ جو دعائے کمیل میں آپ نے ایک جملہ پڑھتے ہیں نا, کیا پڑھتے ہیں, یا سریع الرضا, पढ़ते ना एंड में या सरी अर रजा, इसका क्या मतलब है या सरी अर रजा का? ऐ वो जो बहुत जल्दी राजी हो जाता है, यानी खुदा की बारगाह में आप इतने बड़े बड़े हम गलतियां खताएं कर करके जा रहे होते हैं और बस हम थोड़ी सी बात करते हैं या अल्लाह मैं तौबा करता हूँ, या अल्लाह मैं शर्मिंदा होता हूँ, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, और खुदा हमसे राजी हो जाता है। जबकि उसके हालांकि उसके इल्म में ये बात मौजूद है कि ये कल फिर यही करेगा, उसके इल्म में यह है और ये 50 दफ़ा यही करेगा कि हर दिन आके मेरे सामने कहेगा कि मैं माफ़ी मांगता हूँ और अगले दिन फिर इसी को दोहराएगा, फिर भी वो सरिया रहता है। तो हकीकतन इसका मतलब क्या है कि ये खुदा है ना कि जिसने सबको अपने अंदर समेटा हुआ है, कि अगर आपकी ज़ात एक्सपेंड करती है, अगर वाकई आपकी ज़ात में एक्सपेंशन है, ट्रांसेंडेंस है, वसत है, आप दूसरों को अपने अंदर समेटने की सलाहियत रखते हैं, तो ये कौन सा तरीका है फिर लाइफ का? कि जहाँ कोई बात हुई नहीं, कोई मामूली सी बात हुई नहीं और तुम अपना मुंह उधर कर लो, हम अपना मुंह उधर कर लें, ठीक है? तो इससे यानी कि ये तमाम की तमाम बातें, ये तीन बातें जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ की, कि पहले हम इस बात को समझ लें कि अगर हम इज्तमाईत की बात कर रहे होते हैं, क्योंकि इज्तमाईत से फिर हम उस बैलेंस पे आएंगे जो मैंने कहा था, जो अल्टीमेट कमाल है इंसान का। तो ये इज्तमाईत अगर हम इन्हीं जगहों पे ही फेल हो रहे हैं, इन तीन मकामात पर ही हम फेल हैं, यानी मैं इतना खुदगरज और खुदबीन हूँ कि हर चीज़ को देखता हूँ कि जनाब वो मेरे लिए है, उसे मेरे लिए होना चाहिए। अगर मैं किसी के काम भी आऊं तो मेरी तारीफ ज़रूर होना चाहिए, मेरी अच्छाई ज़रूर होना चाहिए। अगर ये मेरी इज्तमाईयत का हाल है तो मैं तो अभी ज़िंदगी के उस पहले तकाजे को भी पूरा नहीं कर रहा, वो ट्रांसेंडेंस वाली बात तो गई दूर, उसका तो कोई इम्कान ही नहीं है। तो इसी वजह से मैंने इन तीन बातों का तذکرہ किया, क्योंकि ये तीन हम मसाइल जो है ना, ये हमारे पास हैं, बहुत कॉमन है। कि जो बात मैंने पहले भी आपकी खिदमत में अर्ज़ की थी कि शैतान का जो चक्कर है ना, बहुत अजीब है, वो हमें पूरी ज़िंदगी जिसमें फंसाता है, जिस बात में, वो ये है कि हम दीन की खिदमत कर रहे हैं, हम दीनदार हैं, लेकिन हमारी हर दीनदारी हमें दीन से दूर कर रही होती है। इसी तरीके से हम कहते हैं जनाब मैं बिल्कुल इज्तमाईयत पर बिलीव रखता हूँ और मैं मतलब माशरे की खिदमत और इन तमाम चीज़ों का पूरा भरपूर यकीन रखता हूँ, लेकिन जितना जितना मैं इज्तमा में इन्वॉल्व होता हूँ उतनी उतनी मेरे अंदर खुदगर्जी और खुदबीनी बढ़ती चली जाती है। ये है टू बी वॉचफुल, ये बहुत बड़े मसाइल है ना। कि इस तरफ से इन जुमलों को मेरे याद रखिएगा हमेशा, कि जब मैं बार बार अर्ज़ कर रहा होता हूँ कि ये बहुत ही एक अजीब खौफनाक चक्कर है ज़िंदगी का, कि हम कहते हैं जनाब मैं तो ये कर रहा हूँ, और अब और फिर और ये मेरे ख्याल है सूरह कहफ की आयत भी है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अपनी ज़िंदगी में ये सोचते रहते हैं कि हम तो बेहतरीन बना रहे हैं, लेकिन वो सब का सब मुसलसल खसारे में जा रहा होता है। दे आर लूजर्स ऑल द वे, देखिएगा सूरह कहफ आई थिंक 103 है आयत, के अन्नहुम यहसबूना यहसनूना सुना, कि वो इस बात का गुमान रखते हैं कि हम तो हुसन ही बना रहे हैं, और आखिर में उनको जाके पता चलता है कि हमसे ज़्यादा खसारा उठाने वाला कोई भी नहीं है, ठीक है? यानी मिसाल के तौर पर उलमा जो है एक मिसाल देते हैं कि हम फ़लसफ़े की इरफान की किताबें उठा लें, ठीक है, उस पर खूब बहस करना शुरू हो जाएं, इस्तलाहात रटना शुरू हो जाएं, उसके बाद लोगों के दरमियान बैठकर उन जो दो चार बातें हमने सीखी या इस्तलाहात सीखी ان کے ذریعے سے روب ڈالنا شروع ہو جائیں، صحیح، اور لوگ اس سے امپریس ہو کر ہمارے گرد ایک حلقہ بنا لیں. ہم کیا سمجھ رہے ہیں اپنے تئیں کہ میں جناب اب میں عارف باللہ ہو گیا ہوں، میں بڑا حکمت والا انسان ہو گیا ہوں، میں ولی خدا ہو گیا ہوں. یہ مثال علماء دیتے ہیں اس آیت کے ذیل میں کہ لوگ جو ہیں وہ کیا ہیں کہ اپنے تئیں سمجھ رہے ہیں کہ میں بہترین، اجتماعیت کا بھی یہی حال ہے کہ آپ اگر لوگوں سے کہیں نا، انہیں مثال کے طور پر اگر آپ کسی سے کہیں کہ بھائی تھوڑا سا ٹائم جو ہے نا اپنے لیے بھی نکال لو، دین نے کہا ہے، دین نے یہ نہیں کہا کہ تم جو ہے نا ہر وقت لوگوں کے درمیان ہی بیٹھے رہو آن ون پریٹیکسٹ اور ادر. ہر روز ایک حصہ تمہارا، تمہاری اپنی ذات کے لیے بھی ہونا چاہیے جس میں تم اپنے اور خدا کے ساتھ اپنے تعلقات کو ایسس کرو اور اسٹرانگ کرنے کی ایفرٹ کرو. وہ کہیں نہیں جی، دین میں تو اجتماعیت ہے، دین میں اجتماعیت کی اتنی اہمیت ہے، دین تو سراسر اجتماعی ہے. لیکن ہوتا کیا جاتا ہے، اس ساری اجتماعیت کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ خود غرضی، خود بینی، خود خواہی بڑھتی چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو میں نے اس کے تین آپ کے سامنے رکھے پیمانے، اس پر اپنے آپ کو چیک کرتے رہیں. کیونکہ جو انسان حقیقتاً اجتماعیت پر بلیو کرتا ہے، یعنی اس کی ذات ٹرانسینڈ کرتی ہے، تو وہ ایکسپینشن ہے. یعنی کہ وہ پہلے اگر ایک گلاس کا پانی تھا تو اب وہ ایک لیک بن رہا ہوتا ہے، اب وہ ایک دریا بننا شروع ہو جاتا ہے. جو واقعاً اجتماعیت والے لوگ ہوتے ہیں جیسے پیغمبران، وہ سمندر کی مانند ہوتے ہیں. سمندر کی کوالٹی کیا ہوتی ہے بتائیں ذرا مجھے. سمندر کی جو بہت بڑی کوالٹی ہے وہ کیا ہے؟ پورے شہر کا گند اس میں گرتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود سمندر کا پانی ناپاک اور نجس نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. ہاں فلو، لیکن وہ وسعت ہے. یا جیسے فقہ کے اندر بھی ہے نا کہ کر سے کم پانی کے اندر تھوڑی سی بھی نجاست گر جائے اس کو ناپاک کر دیتی ہے، لیکن کر سے زیادہ پانی، یعنی کہ اگر واقعاً وسعت ہے تو جس کی شخصیت میں وسعت ہوتی ہے اس میں دوسروں کی گندگیاں سمیٹنے کی بھی صلاحیت ہوتی ہے. اس آب کر سے زیادہ پانی کی طرح، یا اس سمندر کی طرح، جس طریقے سے کہ امبی، جیسے میں نے کہا نا، خدا خدا کی بارگاہ میں اگر آپ سوچیں کہ انسان کیا کرتے ہیں خدا کے ساتھ، اور ہر روز وہ معاف کر دیتا ہے، ہر روز اس کی طرف سے بخشش اور مغفرت آ جاتی ہے. ظاہر مومن تو یہی ہے نا، اس کا سارے تزکیہ نفس کے مراحل کا تو مقصد یہی ہے کہ ہم اس جگہ تک پہنچیں. یعنی اجتماعیت کی طرف اگر آپ ٹرانسینڈ کر رہے ہیں، اب آپ کے تزکیے نے آپ کو یہاں تک پہنچا دیا ہے کہ اب آپ اس جگہ پر آ گئے ہیں. اچھا، اور یہاں پر دیکھیں ایک بات اور بہت ذہن میں رکھیے گا بہت غور سے، ٹھیک ہے. وہ اہمیت والی بات کیا ہے کہ ہر صفت کی معنویت تزکیے کے مرحلے سے گزرنے کے بعد آتی ہے، ٹھیک ہے. اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے گا. یعنی مثال کے طور پر ایک شخص ہے، کسی نے مثال کے طور پر تھوڑا سا کسی چیز سے پرہیز کرنا شروع کر دیا، ہم نے کہہ دیا متقی ہیں. ایک انسان ہے جو آدم بیزار ہو گئے، لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا، یا کچھ اچھا کھانا پینا چھوڑ دیا، لوگوں نے کہنا شروع کر دیا یہ تو زاہدین میں سے ہو گئے. یہ بلف ہے خالی، یہ صرف ربش ٹاکس ہیں. یہ جتنی بھی صفات ہیں نا، یہ ان تمام تزکیے کے مراحل سے گزرنے کے بعد پیدا ہوتی ہیں. ان سب چیزوں سے کوئی صفت نہیں پیدا ہوتی کہ انسان اپنے آپ کو اس طریقے سے کچھ شو کرنے لگے، اپنے آپ کو ایگزیبٹ کرنے لگے ذرا سا، اور ہم کہیں جناب یہ بڑے متقی ہو گئے، یہ زاہدین میں سے ہو گئے، یہ توابین میں سے ہو گئے، فلاں فلاں، یہ بالکل فضول باتیں. اور آپ کو پتا ہے نا کہ اس میں مین پوائنٹ کیا ہے، کہ اپنے قلب میں سے ان برائیوں کو پہلے نکالنا پڑے گا. جیسے یہی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں جناب انما المؤمنون اخوة، کیونکہ اجتماعیت کی، اسلامی اجتماعیت کی شروعات یہیں سے ہوتی ہے نا، انما المؤمنون اخوة. اور رسول خدا نے کیا فرمایا کہ بھائی کی بھائی پر کیا ذمہ داری ہوتی ہے، سب سے پہلی ذمہ داری کیا ہوتی ہے بتائیں؟ آپ کے خیال میں بھائی کا بھائی پر سب سے پہلا حق کیا ہوتا ہے؟ اس کی عزت اور ناموس کی حفاظت کرے، پرٹیکولرلی اس کے پیٹ پیچھے، ٹھیک ہے؟ یعنی بھائی کا بھائی پر جو سب سے بڑا حق ہے، پہلا حق ہے، مین حق ہے، وہ یہ ہے کہ اس کی عزت اور ناموس کی کا محافظ ہو. اور سامنے تو ہوئی لیکن پیٹ پیچھے خاص طور سے اس کی عزت خراب نہ ہونے دے، اس کے معاملات کی حفاظت کرے. اس کا تو کہاں یہ سب کچھ، یعنی کہ اگر ہم نارملی لوگوں میں غیبت کی، تہمت کی عادتیں پڑی ہوئی ہیں کہ اپنے بھائی کی عزت کو خود ہی اچھال رہے ہیں، نیلام کر رہے ہیں، تو پھر کون سا انما المؤمنون اخوة اور کون سی اجتماعی ہے؟ ٹھیک، میرا خیال ہے کہ ہم رک کے پھر 20-25 منٹس پھر کر لیتے ہیں. نہیں، وضو کرنے میں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو جی، تھوڑا سا بیچ میں نماز کے وقفے کی وجہ سے ہمیں روکنا پڑا تھا، تو تھوڑی سی ایک دو باتیں اور ہم اس میں ایڈ کر دیں. دو بات ہم کر رہے تھے، تو ہماری جو گفتگو، یعنی کہ اب آپ یوں کہہ لیجئے کہ تزکیہ نفس کے حوالے سے جب ہم صفات حسنہ کے پیدا کرنے کی بات کر رہے ہیں، تو اس میں جو آخری صفت میں بیان کر رہا ہوں، آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، وہ وسعت ذات ہے، ٹرانسینڈنس ہے، یعنی اپنی ذات سے آگے بڑھ کر اور دیگر صرف انسانوں کو نہیں بلکہ زندگی کو اپنے آپ سے بڑھ کر ایکسپیرینس کرنا اور اسے اپنے اندر سمیٹنا. اور جیسا میں نے آپ سے کہا تھا کہ اسلام کی جتنی بھی تعلیمات ہیں اس میں ایثار اور اجتماعیت اس میں بلٹ ان ہے، یعنی اس میں گندھی ہوئی ہے. اور ایک بات اور ذہن میں رکھیے گا کہ یہ بلا وجہ نہیں ہے کہ میں اس صفت کو اینڈ میں ذکر کر رہا ہوں یا آخری صفت کے طور پر ذکر کر رہا ہوں اسے صفات حسنہ میں سے، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ بلا وجہ نہیں ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جی ہم تو وہیں، ہم تو ہر وقت ہی اجتماع کی خدمت میں اور لوگوں کی خدمت میں مصروف رہتے ہیں اور ہمارا یہ سب باتیں نہیں ہیں. کیونکہ اپنی، جیسا میں نے بتایا کہ اپنی ذات کو وسعت دینا اور زندگی کی حقیقتوں سے ہم آہنگ ہونا، کنیکٹ ہونا، اور دیگر مخلوقات کو بھی اپنے ساتھ زندگی میں ملانا، یہ بالکل بھی آسان کام نہیں ہے. اور جو میں نے پہلے اس بات کو پوائنٹ آؤٹ کرایا کہ ہم حقیقتاً خود غرضی اور خود بینی پہ چلتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ جو ہے اجتماعی اور ایک، یعنی کہ مل جل کر اور سب کو ملا کے چلنے والے لوگ ہیں، ٹھیک ہے؟ اب میں تھوڑا سا جو ہیں ایک جو کچھ پیراڈاکسز ہیں اس میں وہ آپ کو بتاتا جاؤں، کیونکہ ہمارے ساتھ اینڈ میں پہنچتے پہنچتے پرابلم یہی ہو رہی ہے کہ جب ہم اپنے اندر موجود صفات کو ملاحظہ کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ عجیب قسم کا بیلنس ہے. اچھا، میں تھوڑا سا ایک سوال آپ لوگوں سے کروں، زندگی کی حقیقت اجتماعیت ہے یا انفرادیت ہے؟ جو زندگی کی حقیقت ہے اجتماعیت ہے یا انفرادیت ہے؟
آخرت کی پرسپیکٹیو سے دیکھیں
انفرادیت نہیں، جو بھی حقیقی زندگی ہے، جو زندگی ہے انفرادی زندگی، انفرادیت ہے، یعنی آخرت میں اجتماع نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جو بلکہ یہاں سے نکلنے کے بعد شاید ہو تو، لیکن یہاں سے نکلنے کے بعد وہ سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، تو پھر یہ اجتماعیت کیوں آ رہی ہے اور اس کا کیا رول ہے پھر؟ یعنی کہ یہ پہلا پیراڈاکس ہے، ٹھیک ہے؟ یہ پہلا مسئلہ ہے کہ جو ہمیں اپنے اندر ٹریپ کرتا ہے، ہاں، لیکن اجتماعیت اور اس کے ساتھ انما المؤمنون اخوۃ، اور تمام مومنین ایک دوسرے کے لیے ایسے ہیں جیسے کہ ایک دیوار میں اینٹیں ہوتی ہیں، اور یہ تمام کی تمام چیزیں
کمپلیمنٹ کرتی ہیں،
تو اجتماعیت کے بغیر تو نہیں چل سکتا، فرد نہیں چل سکتا، ٹھیک ہے؟ اب یہ ایک عجیب سی بات آ گئی سامنے نا ہمارے، یعنی اگر ہم اپنی آخرت کو دیکھ رہے ہیں تو آخرت کے حوالے سے جو ہمیں لگ رہا ہے کہ بھائی وہاں تو اپنا ہی حساب خود ہی دینا ہے، لہا ما کسبت و علیہا ما اکتسبت، جو جس نے جو کمایا اس کے اوپر ہے، کوئی کسی دوسرے کا حساب نہیں دے گا، کوئی کسی دوسرے کے اعمال کا ذمہ دار نہیں ہے، ہے نا، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کل امرئ بما کسبت رہینۃ، ہر بندہ جو ہے جس نے کمایا اس میں گروی ہے، اپنی کمائی میں گروی ہے۔ تو اب یہ کیا عجیب و غریب قسم کی بات ہے، ٹھیک ہے؟ اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ یہ صفت جو ہے نا اس کو آسان نہیں ہے، میں اسی لیے اس کو آخر میں ذکر کر رہا ہوں کہ اس میں پھر یہ جو بیلنس کی جو ریکوائرمنٹ آتی ہے نا، کہ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زندگی جو ہے وہ اجتماعیت اور انفرادیت کے بیچ میں پھنسی ہوئی ہے، آپ کا نفس، اور اگر آپ اس صفت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ان دونوں کا پراپر بیلنس کرنا پڑے گا، ان دونوں کو، یعنی کہ میں اپنے لیے کیا کروں، دوسروں کے لیے کیا کروں، معاشرے میں کتنا انوالو ہوں، اپنی ذات پر کتنی محنت کروں، اس کا کوئی فارمولا ہے ہمارے پاس؟ اس کا کوئی فارمولا ہے؟ لیکن وہ دیکھیں، وہ تو بات ٹھیک ہے کہ 8 گھنٹوں کے 3 حصے بنا لو یا 6 گھنٹے کے 4 حصے بنا لو، لیکن اصل میں مسئلہ یہ نہیں ہے۔ دیکھیں اصل پرابلم پتہ ہے کیا ہوتی ہے، ہم سب اس بات کو نوٹ کرتے ہیں کہ جب ہم اگر زندگی میں زیادہ انوالو ہوتے ہیں تو وہ انوالومنٹ آپ کی نمازوں پر اثر انداز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ یعنی کیا ہماری عبادات ہمارے اجتماع میں انوالومنٹ سے انڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں؟ نہیں ہوتی۔ کہ اگر میں بہت زیادہ چیزوں میں مصروف ہو گیا، مشغول ہو گیا، تو جناب اس کا اثر وہ پورا کا پورا نمازی میں سب کچھ گھس گیا جا کے۔ تو اصل مسئلہ جو انفرادیت اور اجتماعیت کے بیلنس کا ہے وہ کس جگہ پر ہے، جس کی وجہ سے یہ چیز بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہے؟ یہ وہ 8 آورز میں نہیں ہے اس کا حل۔ اس کا حل کہاں پر ہے؟ اپنے نفس کی تربیت پر ہے، ٹھیک ہے؟ کہ نفس کی تربیت میں، اچھا یہ اجتماعیت اور انفرادیت کو آپ کیسے بیلنس کریں گے، کیسے بیلنس کریں گے، اس کا بیلنس ہے کیا؟ ہم تھوڑا سا بس اس پیراڈاکس کو حل کر لیتے ہیں ابھی جو تھوڑا سا ٹائم ہے ہمارے پاس۔ یہ آپ یعنی ایک جی ہاں سوری سوری ٹھیک ہے، یہ اچھی بات ہے کہ آپ اس بات کا حساب رکھیں کہ آپ یعنی اصل میں پھر کس بات کا حساب رکھ رہے ہیں، اپنی ذات کے ارتقاء کا حساب رکھ رہے ہیں، اپنی پرسنل ایولیوشن یعنی مین آپ کا گول ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کا یعنی کہ آپ اگر لوگوں کے درمیان بھی جا رہے ہیں اور ان کی خدمت بھی کر رہے ہیں تو
आप, लेकिन इस चीज को हम एक और बेहतर तरीके से भी बात कर सकते हैं। वो क्या?
रसूल खुदा का कॉल नहीं है कि एक अच्छा अच्छी जमात अकेले रहने से बेहतर है और अकेले रहना एक बुरी जमात में रहने से बेहतर है।
वो अकेले और उसकी बात नहीं है, बात यह है कि जब हम इन्वॉल्व हो रहे हैं लोगों में, इज्तिमा में जा रहे हैं और हमें ये बात पता चल रही है कि आखिरत में कोई इज्तिमा नहीं है, वहाँ पर हर बंदे का हिसाब अपना अपना है, तो जी, तो इसका हल क्या है? इसका हल जो है, जो बहुत प्रॉपर हल है, वो ये कि आपको मखलूक के खिदमत कुर्बतन इलल्लाह करना है, ठीक है? इसके अलावा किसी और तरीके से आप इस मसले को हल नहीं कर सकते, इस पैराडॉक्स को सॉल्व नहीं कर सकते कि मखलूक की खिदमत मखलूक की खातिर नहीं, खालिक की खातिर हो। सिर्फ एक राह है हल ये, हाँ, कि बिल्कुल जहां पर आपका फोकस किसका, वहां से और लोगों पर आ गया, मखलूक पर आ गया, वहां से आपका रास्ता डेविएट होना शुरू हो गया।
जैसे आपने कहा था कि सब कुछ होता है लेकिन खुदा नहीं।
हाँ भाई, खुदा नहीं होता, या हम लोगों की खिदमत की बात कर रहे होते हैं और असल में अपनी खिदमत का ही सोच रहे होते हैं और अपने आप को ही देख रहे होते हैं। हाँ, यानी कि लेकिन अगर आप इवन ये भी नियत रखें ना, यार फलां का भला हो जाए, फलां का ये हो जाए, फलां का मसला हल हो जाए, इवन देन आप फंस जाएंगे, इवन देन आप फंस जाएंगे। तो इस जो है, इस यानी प्रॉब्लम से निकलने का हल क्या है? जो हमारे पास पहला मसला या गुत्थी जिसको बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ती है इस ट्रांसेंडेंस में, कि आपको हकीकतन दोनों चीज़ों को लेके चलना है, ठीक है? आप इनमें से किसी एक को तर्क नहीं कर सकते, यानी आप ये नहीं कह सकते कि मैं अपनी ज़ात की खाली तरक्की कर रहा हूँ, मुझे बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है क्योंकि आखिरत में जो है मैं तन्हाऊँगा, या मुझे अपना खुद ही हिसाब देना पड़ेगा, ये भी नहीं कर सकते। और आप ये भी नहीं कर सकते कि जनाब मैं लोगों की खिदमत गुजारी किए चले जा रहा हूँ और लोगों में इन्वॉल्व हूँ और सोसाइटी के अंदर ही अपना सारा वक्त गुजार रहा हूँ और अपने आप को वक्त नहीं दे रहा, ठीक है? उसकी पहली स्टेज वो है जैसे आप लोगों ने कही कि असल मसला जो है वो आपको अपनी ज़ात के ही वो है, ठीक है? यानी कि क्योंकि आखिरत के अंदर हमें अपनी ज़ात का हिसाब देना है कि अगर मिसाल के तौर पर मैंने 10 लोगों को दीन सिखाने की कोशिश की और एक ने भी नहीं सीखा, तो इसका क्या मतलब है कि आखिरत में मेरा अजर जीरो है, नल है? इस ये मसला कैसे हल होगा? उसको कुरान करीम की आयत बता रही है सूरह नजम की कि वह अल्लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, कि इंसान का सरमाया उसकी कोशिश है, वो नतीजा नहीं है जो हम कोशिश से वाबस्ता करते हैं, ठीक है? अलैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ। तो हम इस तरीके से, यानी कि जो भी इज्तिमाईयत है, ये इज्तिमाईयत बहरहाल इसी के अंदर ही हमारी तरक्की है, ठीक है? अगर आप इसको, इस इज्तमाईत को तर्क कर देंगे, खाली उस पर आ जाएंगे कि नहीं आखिरत में तो मुझे हमेशा रहना है, अकेला रहना है, तो बस अकेले ही अकेले करते रहो, उसमें आप तरक्की नहीं कर पाएंगे। यानी कि बहुत सारे वाक़यात ऐसे हैं कि जिन लोगों ने ये रूहबानियत और इस किस्म की इबादत और ये जोहद खुश्क वाले रस्ते को अख्तियार किया, उनका कोई भी ज़्यादा इर्तिका नहीं था, उनकी ज़ात में कुछ भी खास नहीं था। बस जी क्या
कि एक अच्छी जमात में रहना अकेले रहने से बेहतर है और अकेले रहना एक बुरी जमात में रहने से बेहतर है, यानी
उसका
खुलासा है।
हाँ भाई जी जी
यहाँ पे फिर आपने एक तो बताई कि कुर्बत अन अल्लाह करे, इज देयर एनी अदर वेज कि जिसको हम इस चीज को प्रैक्टिस कर सकते हैं और मेक श्योर कर सकते हैं कि हम इस चीज पर कायम रहे कि हमारा जो नियत हो, इंटेंशन हो, वो खालिसतन अल्लाह के लिए, क्योंकि ये बहुत ईजी होता है हम स्लिप होके।
हाँ, तो इसी यानी जब मैं इन तमाम बातों का जिक्र करूँगा ना, तभी आपको ये बात एहसास होगा ना कि ये इब्तिदा के मराहिल नहीं है। ये नहीं कि मैं क्यों इस सिफत को इन द एंड जिक्र कर रहा हूँ कि जो भी सिफात हसना हैं उसके आखिर में क्यों जिक्र कर रहा हूँ इसको, इसीलिए कि अगर वो पहले के मराहिल तय नहीं हुए होंगे, अगर हमने मिसाल के तौर पर अपने नफ्स में से उन सिफात रजीला को बाहर नहीं निकाला, वो जो शुरू वाली सिफात हैं जिनका हमने जिक्र किया था वो पैदा नहीं की, तो यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। हम हमेशा इस गलतफहमी का शिकार रहेंगे कि जनाब मैं लोगों का खिदमत गुजार हूँ और मैं इज्तिमा में हूँ और मैं सोसाइटी में हूँ, लेकिन वो सब कुछ भी नहीं होगा उसका नतीजा, जो कि हम देखते हैं कि उसमें इज्तिमा के अंदर जो है वो एक हुस्न बढ़ने के बजाय इंतशार बढ़ता चला जाता है इन्हीं सब चीज़ों की वजह से। इज्तिमा अभी जो मैं आगे बात कर रहा हूँ ना ट्रांसेंडेंस वाली, वो उससे और एक और दूसरा पहलू है वो इज्तिमाईयत का, ठीक है। वो ये है कि आप जब मैं दो तीन आयतें आपके सामने रखता हूँ, बल्कि सबसे पहले तो अभी जैसे हमने नमाज में पढ़ा, क्या पढ़ा नमाज में, सबसे पहला सेंटेंस क्या होता है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अगर आप सूरह हम्द देखें शुरू से आखिर तक, कहीं भी मैं सिंगुलर है ही नहीं उसमें, ठीक है। पहला ही जुमला जो है ना वो आपके कायनाती और आफाकी जुमला है कि आप किस रब की हम्द कर रहे हैं, किस रब की इबादत कर रहे हैं कि जो मेरा रब है। यानी ये क्यों नहीं कह रहे हम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बी, क्यों नहीं कह रहे, जैसे कि रुकू और सजदे में जिक्र करते हैं ना सुबहान रब्बी अल अज़ीम, तो वहाँ क्या कहते हैं, वहाँ आप अपने रब को रेफर कर रहे होते हैं ना। लेकिन जब आप सूरह हम्द की बात कर रहे हो में तिलावत करते हैं, किरत करते हैं, तो आप शुरू करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और उसमें एक प्रोनाउन भी वाहिद मैं का नहीं है, इय्याका नअबुदु, हम तेरी इबादत और बंदगी करते, इय्याका नस्तईन, हम तुझसे मदद तलब करते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अच्छा, इसी तरीके से मैं अंबिया के कुछ जुमले आपको याद दिलाऊं। सूरह बकरा की मेरा ख्याल आयत नंबर 120 या 121 है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इज काल लहू रब्बहु अस्लिम, इब्राहिम से उसके रब ने कहा कि तुम तस्लीम हो जाओ। अब ये बहुत बड़ा मकाम है, यानी किसी से उसका रब बराह रास कलाम करे और कहे कि तुम मेरे सामने तस्लीम हो जाओ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो जुमला नकल हुआ है वो क्या नकल हुआ है, असलम तो लिरब्बिल आलमीन, ये नहीं कह रहे कि मैं तस्लीम हो गया अपने रब के आगे, ये नहीं कह रहे, क्या कह रहे हैं, असलम तो लिरब्बिल आलमीन, मैं तस्लीम हो गया आलमीन के रब के आगे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, यानी ये मैं कुछ इंस्टेंसेस आपको कोट कर रहा हूँ ताकि आपको ये पूरा निज़ाम समझ में आ जाए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब उनका यानी तमाम मामलात निमट गए, सब कुछ हो गया, भाई वालदैन सब आ गए, उस वक्त उनकी एक दुआया कलमात है, अल्लाहुम्मा या फातिर समावाती वल अर्द, ए खुदा के जो आसमानों और ज़मीन की का फातिर है, उनकी फितरतों का पैदा करने वाला है, अंत वली फिद दुनिया वल आखिरा, यानी वो खुदा जो फातिर समावाती वल अर्द है, तू मेरा वली है दुनिया और आखिरत में। अब यहाँ से आप मुझे बताएं कि इज्तिमाईयत का फ़ायदा क्या है। इन जुमलों से। ये जो जुमले तीन, मैंने तीन आयतें आपके सामने रखी, सूरह हम्द है, हज़रत इब्राहिम असलम तो लिरब्बिल आलमीन है, और اللهم يا فاطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخره, इसमें बिल्ट इन है, इस इज्तमाईयत का फायदा और बेनिफिट इन इन आयतों में के अंदर मौजूद है। अगर आप इज्तमाईयत में जाते हैं ना, आपको जिंदगी की यूनिवर्सैलिटी समझ में आती है और उससे आप कनेक्ट होने के काबिल होते हैं। ठीक है, यानी आप आखिरत में एंटर जब होंगे, ठीक है, आप एक फर्द की हैसियत से एंटर हो रहे हैं, सही है, दुरुस्त है, लेकिन वो फर्द बजाते खुद जिंदगी का क्या शऊर रखता है? यानी अगर वो अपने खुदा के आगे जा रहा है, अपनी खुदा की बारगाह में जा रहा है, जिंदगी के आगे जा रहा है, वो उस जिंदगी को खुद क्या शऊर लेके जा रहा है वहां पे? यानी उसकी मिसाल जो मैं कई दफा दे चुका हूं कि जब है वो कतरा ही, लेकिन वो कतरा खाली एक गिलास में बंद है, या उस कतरे ने अपने आप को समंदर के हिस्से के तौर पर समझना शुरू कर दिया है? लाइफ यूनिटी है ना, बात समझ में आ रही है? अब ये गहराई है यहाँ पे, जिंदगी की जो हकीकत है वो एक इकाई है ना, कि जिंदगी अर्श से लेके फर्श तक एक हकीकत है या बटी हुई चीजें? हकीकत है वाहिद है, क्योंकि खुदाए वाहिद की तजल्ली है तमाम की तमाम जिंदगी। ये इज्तमाईयत जो है ना, अगर आप इसको कुर्बतन इलल्लाह और सही तरीके से इस पर काम करें, इस इज्तमाईयत का फायदा आपको क्या होगा? एक्सपेंशन, ट्रांसेंडेंस, और ग्रेजुअली आप उस यूनिवर्सल लाइफ की को परसीव करने के काबिल होते चले जाएंगे। बिल्कुल, अपने अब वही अपने रब का शोर, यानी जैसे मिसाल के तौर पर देखें, बहुत बहुत हम सबको पता है ये बात कि ये हदीस के जो जुमले हैं वो हमें इन सब चीज़ों की तरफ मुतवज्जे करते हैं कि आपने इस बात को नोट किया होगा, यानी ये हदीस के, और नोट भी किया होगा कि एक शादीशुदा इंसान की नमाज गैर शादीशुदा की 70 रकत से अफजल है। क्यों? अब इस तनाजुर में ही जवाब दें उसका, क्यों? इसका जवाब भी इसी मसले में ही पोशीदा है, इसलिए कि जब आपकी जात अपनी मैं से एक्सपेंड करती है, कैसे एक्सपेंड करती है कि पहले आप एक इंसान को अपनी जिंदगी में शामिल करते हैं, फिर उस इंसान के साथ मिलकर आप कुछ और मजीद इंसान पैदा करते हैं, और फिर वो तमाम के तमाम इंसान मिलकर एक नेटवर्क ऑफ लाइफ बनाते हैं, उसकी बिना पर आपके सामने जिंदगी की वो हकीकतें रोशन होती हैं जो तन्हा रहते हुए आप कभी नहीं समझ सकते थे। होता ही नहीं होता, यानी आप अपनी जौजा के साथ इंटरेक्शन की बिना पर, बच्चों के साथ डीलिंग की बिना पर, तमाम की तमाम चीज़ों की बिना पर आपका जिंदगी का शऊर आपकी अपनी जात में एक्सपेंशन होती है नहीं होती? उसको पर्सपेक्टिव ना कहें, आपकी जात एक्सपेंड होती है, यानी आप खुद अगर अपने आप को देखें ना तो आप कहेंगे यार इससे पहले जो मेरी जात थी ना वो नाकिस थी, लिमिटेड थी, कॉन्स्ट्रेंड थी, इल्यूजन्स का शिकार थी, अब जब खुदा ने मुझे इस मसले से, इस मरहले से गुजारा है तो अब जिंदगी की बहुत सारी हकीकतें मेरे ऊपर आश्कार और रोशन हो रही हैं। ठीक है, तो इज्तमाईयत का जो सबसे बड़ा फायदा है वो आपको क्या है? जिंदगी की हकीकत आपके सामने एवर एक्सपेंडिंग जो हॉरिजन और कैनवस है ना वो आपका बड़ा होता चला जाता है। ये नहीं होता, ये नहीं होता कि हाँ आप कहें कि जनाब मैं इज्तिमा में अब चला जाऊंगा या मैं वहां पे जाके इसी तरीके की, ये नहीं होगा, लेकिन आपकी अपनी ذات گرامی جو ہے نا اس کی سب سے بڑی مثال کیا ہے ہمارے سامنے, اس کی سب سے بڑی مثال کیا ہے اس ایکسپینشن آف سیلف کی؟ جی ہے ذہن میں, اس ایکسپینشن آف سیلف کی سب سے بڑی معراج جو ہے, مثال جو ہے نا معراج پیغمبر اکرم ہے. معراج کیا سمجھتے ہیں آپ؟ معراج کیا سمجھتے ہیں؟ جب رسول خدا اپنے مقام سے بلند ہوتے جا رہے ہیں, تو بلند ہونے جانے کا مطلب یہ نہیں کہ ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ پہ, بلکہ رسول خدا کی معراج یہ ہے کہ جتنا بلند ہوتے جا رہے ہیں نا اتنی زندگی آپ کے انڈر دا ونگز آتی چلی جا رہی ہے. یعنی آپ اگر یہاں پر اس عالم مادیت سے بلند ہو کے عالم ملکوت میں پہنچے تو یہ پوری زندگی آپ کے نیچے آ گئی. پھر آپ وہاں سے عالم جبروت میں پہنچے, عالم مشیت میں پہنچے, اس کو کراس کر گئے, عالم عقل کو کراس کر گئے, ہر سے آگے یعنی عرش پہ پہنچ گئے آپ, تو پورے کا پورا نظام آپ کے سامنے, آپ کے ماتحت ہو گیا, آپ کے سامنے آ گیا, روشن ہو گیا. جس کو خدا نے کیا کہا, لقد رعا من آیاتی ربہ الکبرا, کہ اس نے وہاں پہنچ کے کیا دیکھا ہے کہ اپنے رب کی بزرگ نشانیوں اور آیتوں کو دیکھا. تو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ پیراڈاکس, لیکن آپ کیسے حل کریں گے؟ اب یہاں پر ہم آگے پھنس جائیں گے کہ جناب انفرادیت اجتماعیت انفرادیت, لیکن اجتماعیت کا رول کیا ہے؟ اجتماعیت کا رول یہ ہے کہ آپ کی انفرادیت کو وسعت عطا کرے اور آپ کے سامنے زندگی کی حقیقت اور اس کا شعور آپ کا جو ہے نا مسلسل بڑھتا چلا جائے. آ رہی بات سمجھ میں؟ یا پھر ہم اس کو یہیں پہ روکتے ہیں, اس میں کیونکہ چیزیں تو ابھی بہت پھیلیں گی, تھوڑا اگلی دفعہ میں انشاءاللہ اس کو سمیٹوں گا. جی نہیں نہیں اگر کوئی سوال کرنا چاہیں تھوڑا سا, کیونکہ میں اس کو تھوڑا سمیٹوں گا ابھی. نہیں بند نہیں کریں, بند نہیں کریں, مطلب کہ ذہن میں کوئی بات آ رہی ہے ورنہ میں اس کو تھوڑا دیکھیں. میرا اصرار جو ہے نا وہ یہ ہے کہ لینڈسکیپ بڑھنا یا ہوریزن بڑھنا یا پرسپیکٹو بڑھنا جو ہے نا یہ حقیقتاً آپ کا فائدہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کی ذات میں ایکسپینشن ہو. دیکھنے سے کیا فائدہ آپ کو؟ یعنی آپ کی ذات میں, اور ذات میں وسعت کا پیمانہ کیا ہے؟ آج کی گفتگو میں ہم نے کیا سیکھا؟ کیسے پتا چلے گا کہ میری ذات میں وسعت ہو رہی ہے؟ جب میں دوسروں کو سمیٹنے کے قابل ہو جاؤں گا, جب میں گرے ہوئوں کو بغیر طنز کیے اٹھانے کے لائق ہو جاؤں گا, ٹھیک ہے. جب لوگوں کی جس طریقے سے انبیاء علیہ السلام کا یہ سنت ہے یا نہیں ہے کہ لوگوں کی جو گند ہے, آپ کبھی غور کریں کس طریقے سے سمیٹتے تھے وہ, کہ کتنے لوگ ایسے ہیں, یعنی آپ اس کو دیکھیں, اس ڈیلنگ کو دیکھیں کہ جو ان کے ساتھ ڈیلنگ کرتے تھے, کتنے لوگ ایسے تھے کہ ہم تو ان کی شکل دیکھنے کے روادار نہیں ہوں, کس طریقے سے ان کو اکوموڈیٹ کیا انہوں نے, کس طریقے سے ساتھ لے کے چلے, کیسے حتی الامکان تربیت کی, ٹھیک ہے. تو یعنی یہاں سے آج کی گفتگو ہو سکتا ہے کہ تھوڑی سی جرکس اینڈ بریکس والی ہو, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک بنیادی طور سے جو ہے نا اس بات کو سمجھ لیں کہ انسان کی ذات کا کمال جو ہے نا, جب آپ کا تزکیہ اپنے کمال پہ پہنچتا ہے تو آپ کے اندر یہ صفت پیدا ہونی چاہیے کہ آپ کی ذات میں وسعت ہونا شروع ہو جائے, ٹھیک ہے. یہ پرسپیکٹیو وائڈ ہونا, ہوریزن بڑا ہونا, یہ سب کچھ نہیں ہے. آپ کی ذات میں وسعت پیدا ہو, آپ اپنی ذات کو محسوس کریں کہ میں اب چھوٹا سا کوئی पॉन्ड नहीं हूं, बल्कि मैं अब लेक हो गया हूं, मैं अब रिवर हो गया हूं, मैं अब समंदर की तरफ जा रहा हूं, ठीक है। और इसमें खाली इज्तिमाईयत नहीं है कि मैं एक बहुत अच्छा सोशल इंसान हो गया हूं, बल्कि जो जिंदगी है वो पूरी जिंदगी आपको समझ में आने, जिंदगी आपके अंदर से मटना शुरू हो जाए। यानी यहां भी मुझे रसूल खुदा की मिसाल याद आती है, और ये मैं ख्याल है इमाम अली अलैहिस्सलाम ने किसने बयान किया था कि रसूल खुदा मस्जिद नबवी का मेंबर बनने से पहले एक दरख्त था, उस दरख्त पर हाथ रख के टेक लगा के खुतबा दिया करते थे, ठीक है। और जब उसके बाद मेंबर बना और आप वहां से हट के उधर आए तो लोगों ने उस दरख्त के रोने की आवाज सुनी है कि जो अंबिया या औलिया खुदा होते हैं ना, वो सिर्फ इंसानी नहीं बल्कि पूरी की पूरी जिंदगी के साथ वो हवांग होते हैं। ये है ट्रांसेंडेंस, ये है इंसान की जात की तरक्की, ये इंसान की जात की वसअत है, और ये आपके लिए तज़किया नफ्स का कमाल है, ठीक है। जैसे बस एक बात जुमला कह के अल्लामा तबातबाई ने भी ये जुमला कहा है किसी बहुत ही करीबी शख्स से कि मुझे रात को सोने में मुश्किल होती है क्योंकि मैं जब लेटता हूँ तो मुझे इर्द गिर्द दरो दीवार से तस्बीह की आवाज़ सुनाई देती है, और मुझे इस बात से शर्म आती है कि तमाम मखलूक़ात तस्बीह खुदा में मशगूल हैं और मैं सो जाऊँ, ठीक है। तो ये है ट्रांसेंडेंस, इंशाल्लाह इसको अगली दफ़ा फिर मैं कंप्लीट करूँगा। اللهم صل على محمد و